مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالیس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ چودہ سو 38 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28 شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اوبی وین کے ذریعے منڈی بہاءالدین پاک حنبلی کا بنا ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مسواک کی کچھ برکتیں بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، لہذا مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا، اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا، یہ بھی نیت ہے، اور ساتھ میں رضا الہی پانے کی نیت بھی ہو کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تین چیزیں حافظت تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں، نمبر ایک مسواک، نمبر دو روزہ، نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا، بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے، مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے، مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. ستر گنا گئے افضل مسواک کی نمازیں، ستر گنا گئے افضل کتنی کرم فضا ہے، مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. کرتی ہے سرکار کی یہ سنت، کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت، روحانی کی غذا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. کرم سے سمجھو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے سمجھو ہو جائے اس کی عادت، جا بخش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری
انشاءاللہ عز و جل. یہ سوال اس طرح آیا ہے کہ والدین چھ بچوں کے ساتھ الگ برتاؤ کریں اور ایک کے ساتھ الگ، تو والدین کے لیے کیا حکم ہے؟
ان کو بیلنس برابر رکھنا چاہیے. اس طرح تو یہ کہ باقی چھ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بےچارے نافرمانیوں میں ملوث ہو کر گناہوں میں آگے چل کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ساری اولاد میں کہ میرا باپ یا میری ماں یا دونوں مجھ سے کم پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کو محسوس نہ ہونے دیا جائے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اولاد، دو بچے ہیں، تین بچے ہیں، ایک زیادہ اچھا لگتا ہے، میٹھا زیادہ لگتا ہے، لیکن اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا، نہیں تو ان کو احساس محرومی پیدا ہوگا اور اس سے خرابیاں جنم لے گی. اور کچھ دے تب بھی سب میں انصاف کرے، پورا پورا ہر ایک کو دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ تین حصے رات کے ہیں، تین حصے کرے تو آدھی رات سے دوسری تہائی میں، عشاء کی نماز دوسری تہائی میں مستحب ہے، لیکن اب جو اس دور میں، اس دور میں تو اگر دوسری تہائی میں کریں گے نا، دوسرے پہلا تیسرا حصہ گزار کر آپ دوسرا تیسرا حصہ شروع ہوا تو جماعت میں لوگ آئیں گے نہیں، مشکل ہو جائے گا. تو یوں پہلی تہائی میں جماعت ہو رہی ہے تو اب اس کی وجہ سے جماعت ترک نہ کرے کہ جماعت لے، اور آدھی رات ڈھلنے کے بعد اس کو عشاء کی نماز کو اتنی تاخیر کرنا اس کو مکروہ لکھا ہے. تو آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لے. اور جماعت بتا دی ہم نے کہ وہ تو بالکل ابتدائی وقت میں بھی اگر جماعت ہو جائے نا شروع، تو جماعت تو واجب ہے نا، اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ افضل وقت میں ہم پڑھیں گے نماز اور جماعت کو چھوڑو نہیں. مسجد آباد بھی رکھنی ہے اور جماعت ہے بھی واجب، اگر اور کوئی عذر نہ ہو ترک جماعت کا. تو ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جب سرکار اعلیٰ حضرت حیات تھے تو اس وقت ہر نماز مستحب وقت میں ہوتی تھی، جیسے فجر کی نماز میں تاخیر افضل ہے. تاخیر کا مطلب یہ کہ دو حصے کر لیے جائیں وقت کے، تو پہلے حصے میں تعجیل یعنی جلدی یہ کہلائے گا، اور دوسرے حصے میں پڑھنا تاخیر کہلائے گا. لیکن یہ مستحب ہے کہ اس وقت نماز جب پڑھے نا جماعت جیسے کرے تو اتنا وقت میں گنجائش رہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز وضو ٹوٹ گئے تو تازہ وضو کر کے مستحب انداز میں وہ نماز پڑھ سکے، اتنی وقت میں گنجائش ہو. تو اس طرح کی تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے، وہ آدھے وقت کا جو میں نے ابھی بتایا. تو یہ ہر جگہ ہر نماز میں یہ احتیاط ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اچھا ظہر میں، ظہر میں جو مستحب وقت ہے تو گرمیوں میں تاخیر، سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی ہے نا، وہی آدھا آدھا وقت کا حساب کہ پہلے آدھے وقت میں پڑھنا تعجیل کہلائے گا اور دوسرے آدھے وقت میں پڑھنا یہ تاخیر سے پڑھنا کہلائے گا. تو گرمیوں میں تاخیر، سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی. اب اگر کسی نے تاخیر تعجیل کی نئی ترکیب رکھی تو گناہگار نہیں ہے، ایک مستحب عمل چھوٹا اس کا کہ بہتر تھا، اچھا تھا، زیادہ ثواب ملتا اس کو افضل پر عمل کرنے پر، تو وہ اس کا رہ گیا، بالکل اس پر کوئی تنقید یا گناہ وغیرہ کا الزام نہیں ہے، نہ تنقید ہم کریں گے اس پر کہ ہر جگہ اب مستحب پر تو عمل ہو بھی نہیں رہا نا تقریباً، جہاں ہو بھی رہا تو وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وقت مستحب ہے، ہو سکتا ہے. عصر، عصر میں تاخیر افضل، وہی حساب سے آدھے آدھے والا. اچھا اور ابر کے دنوں میں تعجیل، ہاں جب بادلوں کے دن ہو نا اس میں تعجیل افضل، یعنی پہلے آدھے حصے میں عصر پڑھ لے. لیکن عصر میں تاخیر میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اس کا بہت یعنی کہ تاخیر میں یہ اہم ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے عام طور پہ، کہ نماز کا ہر جز جو ہے وہ قرات والے وقت سے خالی ہو. یعنی اس طرح کے تاخیر سے نماز پڑھی عصر کی تو جو مکروہ وقت آتا ہے غروب آفتاب سے پہلے 20-25 منٹ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے. یعنی اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سورج پر نگاہ جمنے لگے تو یہ مکروہ وقت عصر کا شروع ہو گیا. تو اس سے پہلے پہلے سلام پھر جائے یہ اچھا ہے. البتہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ مکروہ وقت آنے سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی نماز میں داخل ہو گیا تو نماز میں وہ قرات نہیں آئے گی، کیونکہ اگر پورا ہی وقت مکروہ آ گیا تو اب تو بلا وجہ بلا عذر جان بوجھ کر اس طرح لیٹ کرنا یہ حرام ہے. ہاں عذر ہے, مرض ہے یا سفر میں ہے, کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, تو بھلے وہ 20 منٹ کے بدلے 10 منٹ رہ گئے غروب آفتاب کو, گناہگار نہیں ہوگا. مگر نماز پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کی, تو صرف وہی عصر کی نماز اس ان اوقات میں یہ اس میں اجازت ہے. فجر میں جو ہے نا سورج جیسے ہی نکلا پہلی کرن چمکی فجر کا وقت ختم ہو گیا, اگرچہ 20-25 منٹ اب مکروہ وقت تو ہے لیکن اس میں فجر نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی سی نماز, کہ وہ تو وقت ہی مکروہ ہے, کہ نماز کا وقت تو جا ہی چکا ہے, نماز تو قضا ہو ہی چکی ہے. اس کا بھی عام طور پہ لوگوں کو خیال نہیں ہوتا.
آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز وہ اس نے پڑھی, اس نے اگرچہ سورج طلوع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی نماز شروع کر دی, لیکن اگر اس کی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج کی پہلی کرن اگر ظاہر ہو گئی اور اسے سلام نہیں پھیرا تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی.
جی, اور مغرب میں, مغرب میں تعجیل افضل ہے, تو مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا افضل ہے. جب یعنی کہ بادل ہوں تو مغرب میں رہ کے وہ ایسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. نہ روزے ابر یعنی بادل والے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے, اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر یعنی لیٹ کرنا مکروہ تنزیہی ہے, یعنی کہ ناپسندیدہ ہے, گناہ نہیں ہے. اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے, یعنی ستارے نظر آنے لگے, گتھ گئے مانے ستارے نظر آنے لگے, تو مکروہ تحریمی, اتنی تاخیر نہ ہو. اور یہ دیر میں ستارے یعنی بکثرت ستارے آئے, 1-2 ستارے نظر آنا یہ نہیں, قریب قریب ستارے ہو جائیں نا اتنے سارے, تو یہ ستارے گتھ جانا ہوا, جم گٹھا ستاروں کا, تو یہ جم گٹھا جب نظر آئے نا یہ دیر میں آتا ہے. عوام میں یہ ہوتا ہے مشہور کہ مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا عشاء کی نماز تک ہوتا ہے. عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے, اب یہ شروع ہونا یہ سب کو پتا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے اذان ہوئی تو شروع ہوا, یہ سارا ٹائم ٹیبل آپ کو مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے, کب عشاء شروع ہوتی ہے کب مغرب شروع ہوتی ہے. یہ تو اس میں مطلب یعنی کہ بغیر شرعی عذر کے صحیح عذر کے اتنی تاخیر مغرب میں نہ کی جائے, جیسا کہ میں نے ستارے گتھنے کا بتایا آپ کو. اب یہ رمضان شریف میں تو ہر جگہ کم و بیش یہ دیر ہو جاتی ہے, اب ہے مکروہ تنزیہی, ناپسندیدہ ہے, بچنا ہی چاہیے اس سے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب وہ نمازیوں کے لیے آزمائش ہو جائیے اس پر عمل کریں. مجھے اس کا احساس ہے, برسوں سے یہ پڑے ہوئے مسائل ہیں. اب اس پہ عرف ہے, یہ اللہ بہتر جانے. اب رمضانوں میں اس کا حساب کتاب بڑا عجیب ہو جاتا ہے, رمضانوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب عرف ہے اس پر, رمضانوں میں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں, رمضان میں عام مسجدوں کا عرف ہے یہ. اب اگر ان کو کھانے پینے کی اجازت نہ دی جائے تو ان کا نمازوں میں دل نہیں لگے گا, جماعت چھوڑ دیں گے. شاید
10 منٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتے, یعنی بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا دیں.
اچھا یہ عرف جو ہے نا یہ دنیا بھر کا ہے, شاید باہر ملکوں میں بھی یہی ہے, مغرب کے بعد اچھا خاصا وقت دیتے ہیں کھاؤ پیو, اور اتنی نعمتیں یہ لگا دیتے ہیں مسجدوں میں, خاص کر مالداروں کے علاقوں میں زیادہ کھانے کی نعمتیں ہوتی ہوں یہ ایک سمجھ میں آتا ہے, تو وہاں اور بھی تاخیر ہوتی ہوگی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اذان پٹاپٹ ہوئی, اذان اتنی پٹاپٹ کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عاشقان رسول پر کہ سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں, اذان میں مغرب میں رمضان میں نہیں پڑھتے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ اب میری آواز یہ سن بھی نہیں رہیں گے, سنیں گے تو مانیں یہ ضروری نہیں ہے. تو درود شریف تو اذان سے پہلے جہاں پڑھتے ہیں تو پڑھیں نا, اس کو مطلب اتنی ایسی جلدی بھی کیا ہے. اور افطار جیسے سورج ڈوب گیا, اذان سے تو تعلق ہی نہیں افطار کا, سورج جیسے ہی ڈوبا کنفرم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا, تو اب اپنا پانی کا گھونٹ بھرا, پھر بھلے مؤذن صاحب اذان دیں درود شریف پڑھ کر, کیا حرج ہے اس میں. درود شریف نہیں بھی پڑھتے تو گناہ نہیں ہے, لیکن جب پڑھتے ہی سارا سال تو رمضان میں تو ثواب زیادہ ہے. رمضان میں اذان سے پہلے کیوں چھوڑ دیتے ہیں درود شریف؟ یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں, کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد. سوشل جو پیج ہے فیس بک کا, اس پر ایک سوال ہے, یہ غفور نظامی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی غمگین ہو اور نماز میں آنسو نکل آئیں تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟
نماز میں رونا تو ثابت ہے, مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ پچھلی صفوں میں آواز جاتا تھا. نماز میں رونے میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حروف نہ بنے یہ خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. ناصر احمد نے گوشت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟
ہاں گوشت کا کاروبار تو جائز ہے.
یہ کہتے ہیں مسعود احمد ہیں, ابھی عید کی تیاریاں جاری ہیں, چھوٹے بچے بہت ضد کرتے ہیں کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے میں, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟
دلا دینے چاہیے,
ہارے کی پوزیشن نہیں ہے بابا,
جیسی پوزیشن ہو ویسے دلا دینے چاہیے. بس نہیں ہے تو بہت کچھ مانگتے رہتے, کھلونے بھی مانگتے ہوں گے, تو جس طرح سمجھاتے ہیں اس میں بھی سمجھا دیں. اللہ کرے کہ سمجھانا آتا ہو, سمجھانا نہیں آتا, تڑاک کر کے رکھ دیا, چپ کر نہیں ملے گا. اب اس طرح تو بچے کا جو کچھ ہوگا بچارے گا, بچہ اس کا دل تو ہے نا, مانگے گا تو سی نا. آخر وہ بچوں کی خواہش بھی تو آپ ہی کو تھی نا, کہ گھر میں رونق ہوگی تو اس کی رونق کی سجاوٹ کا بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کیسے علم ہو کہ ہماری نمازیں مقبول ہو گئی یا مردود ہو گئی؟
ڈرتے رہنا چاہیے. جس دن خوش فہمی ہو گئی نا کہ میں اچھا آدمی ہوں, تو سمجھو اپنے برے ہونے کا آغاز ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے خوف سے روتے تھے, اور خفیہ تدبیر کے تعلق سے بھی رونا ثابت, انبیاء کرام کا رونا خفیہ تدبیر کے تعلق سے ثابت. تو اولیاء کرام صحابہ کرام سب اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. ہمیں تو عبادت کرنا ہی نہیں آتا, تو ہم مطلب بولیں کہ یار اپنی عبادت مقبول ہے, بڑا دل لگتا ہے, بڑی روحانیت ہے, قبولیت ہے, طے ہو گیا. اگر یوں طے کر لیا تو گئے. تو ہم کو اللہ تعالی سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. گناہ کر کے بھی ایک بار وہ چپت مار لیا بولے میں نے بس اب توبہ کر لیا, سوری کہہ لیا ہے, ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو بھی ایک بار بھی گناہ ہوا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے, کیونکہ 100% کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, مایوس نہ ہو, ہمارے پاس کوئی سی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم اب گناہ سے پاک ہو گئے. تو ڈرنے والا بندہ جو ہوتا نا وہ کامیاب ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رمضان علی ہیں باب المدینہ کراچی کے, کہتے ہیں اگر کسی مسجد میں عید کی نماز اول وقت میں ہوتی ہو اور کسی میں آخری تو ہمیں کس وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے؟
یہ نماز عید کا طریقہ رسالہ ہے, یہ تو آپ کو لینا چاہیے, اب تو لے لینا چاہیے اور ایک نظر پڑھ لیں تو آپ کو عید کے تعلق سے کئی مسائل پتہ چل جائیں گے. تو ان دونوں یعنی بقرعید اور عید الفطر, میٹھی عید بھی بولتے ہیں عوام اس کو, ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے اس کو رمضان عید بولتے تھے میمنوں میں, اب بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں گے, تو جو بھی نام رکھے, تو عید الفطر اور بقر عید ان دونوں کا وقت, ان کی نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد سے زہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں نہ بقر عید میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے. اب دیکھ لیں آپ اس میں کہاں ادا کرنی چاہیے.
عید کے روز گلے ملنا سنت ہے, اگر نہ ملے تو کیا حکم ہے؟
گلے ملنا تو سنت سے ثابت تو لکھا تو نہیں کتابوں میں, یہ مسلمانوں میں رائج ہے عید کے دن. ویسے تو معلقہ گلے ملنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے گلے ملنا, لیکن خاص عید میں گلے مل کر مبارکی دینا یہ غالباً بعد میں ایجاد ہوا ہے, اعلی حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے. تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے, مسلمانوں کے گلے مل کر یہ اچھا طریقہ ہے اور علماء نے فقہ کرام نے اس کی تعریف فرمائی ہے, یہ صدیوں سے یہ رواج چل رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہے گلے ملنا. تو یوں بہت سارے کام ہیں جو بعد میں یاد ہوئے لیکن باقی ہیں. اب جیسے کوئی بولے کہ بخاری شریف سے ثابت کرو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بخاری شریف کو قرآن سے ثابت کرو, کہ کہاں بخاری لکھا ہوا ہے. اب بخاری شریف سے ثبوت مانگنا یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جن کو مطلب ہے کہ بار بار بخار چڑھتا ہے اور بخاری کرتے ہیں, یہ پتا ہے, یہ بتائیں نا کہ قرآن کریم میں بھائی کہاں بخاری کا نام لکھا ہے. بخاری نہ کسی صحابی نے لکھی نہ تابعی نے لکھی, تابعی تابعی بھی نہیں تھے نا, یہ امام بخاری نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے نہ تابعی تابعی تھے.
194 میں آپ کا جو ہے وہ سن ولادت ہے اور 256 میں آپ کا سن وفات ہے, تیسری صدی ہجری کے.
تو تابعین تبعِ تابعین سب کے ادوار جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے, دور پورے ہو چکے تھے. تو عالم تھے, یہ بہت بڑے عالم محدث تھے, بے مثال عالم تھے, لیکن صحابی نہیں تھے. ولی کامل تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن صحابی نہیں تھے. تو بخاری یہ ان کی تصنیف ہے. تو بخاری شریف سے حدیثیں پڑھنا اور بخاری کرنا یہ خود کیا بدعت نہیں ہے؟ اگر جشن ولادت منانا بدعت ہے, گیارہویں شریف کرنا بدعت ہے, تو یہ بدعت نہیں ہے. بخاری کا نام لینا, بخاری ختم بخاری کرنا, بخاری شریف سے دلیل دینا, بخاری شریف سے دلیل مانگنا, صحیح بولتا ہوں, یہ سب بدعتیں مگر اچھی بدعتیں. جب ان کو ہم اچھی بدعتیں بدعت حسنہ مانتے ہیں تو جشن ولادت کا موجودہ انداز جو جہاں وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ بدعت حسنہ ہے. گیارہویں شریف اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیاز کرتے ہیں, غوث پاک کے ذکر خیر کرتے ہیں, ان سے مطلب ان کی سیرت سے ہم اپنے جذبات جو ہیں ان کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں, یہی تو کرتے ہیں, ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ سب جائز ہے, اس میں کوئی بھی ایک فیل بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ہاں کوئی ناجائز خلط ملت کر دے وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے مطلب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ گلے ملنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے اور مسلمانوں میں چل رہا ہے. تو اس پر تو عام طور پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, عام طور پہ نہیں کرتا اعتراض, گلے سب ملتے ہیں عموماً. ایک دور چلا ہے جس میں لوگ کنفیوز تھے یا اختلاف کرتے تھے یا اعتراض کرتے تھے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے رسالہ لکھا اس پر, گلے ملنے کے ثبوت پر سب کے قلم توڑ دیے, سب نے دم توڑ دیے. میرے اعلی حضرت کے رسالے کا آج بھی کوئی جواب دے دے, نہیں دے سکتا انشاءاللہ. انہیں وہ جواب جس کو جواب کہا جائے.
مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہے, چھپا ہوا بھی ہے.
جی جاری رہے گا.
سوشل میڈیا پر سوال کیا ہے کہ ایک جگہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ماہ چھٹی شریف منائی جاتی ہے, ہم ہر ماہ وہاں جاتے ہیں, کیا یہ جانا درست؟
اگر اس میں سب کام جائز ہوتے ہوں تو ظاہر درست ہے.
چھٹی شریف ہے بابا, غریب نواز کی نیاز ہے.
الحمدللہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں تو بعض لوگ, اچھی چیز.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جائز ہو تو اس میں اس میں ناجائز ہونے کا کیا ہو سکتا؟
جائز تو کیوں نہیں ہو سکتا, نہ محرم مرد نہ محرم عورتیں مل کے بیٹھ جائیں تو ناجائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا وہاں مطلب جمع ہو کر غلط کلام پڑھیں, غیر شرعی کلام پڑھیں, یا من گھڑت روایتیں اور حکایتیں بیان کرے کوئی مطلب بیٹھ کر, تو یہ ناجائز ہو جائے گا. چھٹی کے نام پر کرے یا گیارہویں کے نام پر کرے یا بارہویں کے نام پر کرے, جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اچھا اب یہ عبد الخلیل ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہمیں ساحری کا آخری وقت معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے گا؟
یہ فرض ہے کہ بندے کو پتا ہو نمازوں کے اوقات, پتا ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, یعنی کہ کب کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. یہ تو آج کل تو بس, اب تو خیر نظام الاوقات اپنے پاس ہیں تو موبائل فون میں آپ وہ جو 27 لاکھ سے شاید زائد اوقات کا تو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ حاصل کر کے اپنے موبائل فون میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو بولتے ہیں.
ڈاؤن لوڈ تو ٹھیک کر لینا چاہیے, لیکن اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی جگہ پر ہے وہاں اگر نیٹ بھی نہیں مل رہا تو یہ پھر یہ بےچارے ڈاؤن لوڈ کریں گے کیسے؟ تو اس میں اگر ماہ رمضان مبارک یہ فرض روزوں کا آدمی کو علم تو ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے سحری کا وقت یا مجھے پڑے گا, تو پھر وہ معلومات اپنی لے کے جائے. فلیٹوں کی بھی تو معلومات ساری رکھتے ہیں دنیا بھر کے لوگ, رکھنے والے, ٹرینوں کی معلومات ہوتی ہے, بسوں کی معلومات ہوتی ہے.
اندھیرے میں میں نے کہا جیسے ابھی اندھیرا ہے تو یہ صبح صادق انڈر شوٹنگ نہیں ہے اس وقت, تو بہت جلدی آدمی سحری کر لے, سحری کر لے, یہی کر سکتا ہے احتیاطاً. جب کوئی اور صورت نہیں ہے پتا چلنے کی تو دن کے وقت تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھوپ اندھیرا ہو, اور جہاں گھوپ اندھیرے ہوتے ہیں پھر وہاں دوسرا نظام چلے گا, دوسرے احکام ہوں گے اس کے لیے.
یہ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور اسٹور والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال گوشت ہے کہ ہم لے سکتے ہیں, کہ وہ اسٹور والے کی بات مان لیں اور لے لیں, ہے غیر مسلموں کا ملک؟
غیر مسلموں کا ملک اور جس سے لیا مثلا وہ مسلمان ہے اور وہ حلال کہتا ہے, تو اس صورت میں حلال تسلیم کرنا اب اس دور میں ہے, مسائل تو اس کے بہت ہیں. اس دور میں ہے تسلیم کرنا اس کو حلال ہے دشوار. اب مشینی ذبیحہ چل رہا ہے, مشین سے کاٹتے ہیں. اب مشینی ذبیحہ ہمارے علماء کرام اس کو حرام کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہوگا, مشین سے کٹ رہا ہے. واقعی یعنی کہ مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں, بڑا نازک دور ہے. تو اپنی مرغی لے بندہ خود ذبح کرے ایسے ملک میں, اور یا یہ کرے کہ اپنے بکرا لے لیا مل جل کر, یا اپنا بعض اوقات فیملی بڑی ہوتی ہے کاٹ کر اپنے فریج میں بھر لیا, یہ ہو سکتا ہے. بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی اب بعض جگہ بری حالت ہے, مشینی ذبیحہ بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اب کسی بھی مقدس اور پاک جگہ جائیں اب گوشت میں احتیاط کریں. العاقل و تکفیر اشارہ تو عقل مندارہ اشارہ کافی است.
یہ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا, نکاح کے وقت میں نے تجدید ایمان ہی نہیں کیا تھا, اب مجھے وسوسہ آ رہا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کفریات کلمہ ضرور نکلے ہوں گے, تو کیا میرا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ 2 سال ہو گئے.
وہم اور وسوسے سے ایمان نہیں جاتا, نہ نکاح پر کوئی اثر پڑتا اس سے. تو ویسے بھی نکاح سے پہلے کوئی تجدید ایمان ضروری تو نہیں ہے, نہ کہیں کوئی کراتے ہیں یا ہمارے یہاں اس طرح وہ کرواتے ہیں. ویسے عام دنیا میں اس کا رواج بھی نہیں ہے. 5 کلمے شاید کہیں پہلے وہ بھی پڑھاتے تھے, اب تو یہ بھی شاید 6 کلمے پڑھاتے تھے. یہ بھی پڑھانا دولہے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. قاضی بھی پھنس جاتا ہوگا, اس کو بھی نیتیں ہوں گے. اگر قاضی ہو کے بول دے گے مولانا 6 کلمے پڑھا دو, قاضی زیادہ زیادہ ٹکرے مار کے 4th کلمے پر میرا خیال ہتھیار ڈال دے گا. یہ زیادہ مشہور ہے 4 کلمے.
تھوڑا بھرم والا ہوگا تو بول دے گا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے.
حقیقت ہے نا, بھرم رکھنا بھی چاہیے یار, ورنہ غیبت کا دروازہ کھلے گا. ہم کو کچھ نہ معلوم ہو, قاضی صاحب کو معلوم نہیں تو قاضی صاحب بےچارے پھنسے. تو یہ کوئی شرط تو نہیں ہے 6 کلمے آنا, نہ اس سے کوئی ایمان میں فرق پڑے گا. پھر یہ کہ یہ 6 کلمے جو ہیں, پھر یہ وہی بات ہوگی کہ کس بخاری کی کس حدیث سے ثابت ہیں یا کس حدیث شریف سے ثابت ہیں. تو یہ عوام یا بہر العلماء نے اس کو مرتب کیا, اچھی بات ہے, اچھے اس میں الفاظ ہیں. اس کا یاد کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے, لیکن اس کو واجب یا ضروری نہ سمجھے. اور جس کو نہیں آتا یہ تو کوئی گناہگار نہیں ہے. یہ اس پر اگر ہم تنقید کریں گے, برا بلا بولیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. شریعت نے جب برا نہیں کہا, ہم کون ہوتے کسی کو برا کہنے والے. تو اس لیے وہ ایسے رواج بھی رسکی ہوتے ہیں. توبہ کروانا بھی, توبہ تجدید ہم کرواتے ہیں, تجدید ایمان ہم لوگوں کو تجربہ ہے, عام قاضی یہ بھی نہیں کروا سکے گا. تجدید ایمان میں گھبرا جائے گا اگر ایک دم سے اس کو کہہ دیا نا کہ آپ ذرا توبہ اور تجدید ایمان کروا دیجئے, تو یہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ گلاٹی کھا جائے اور پھر قوم اس کے بارے میں بڑھ بڑھ کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. تو جو طریقہ رائج ہو نا مسلمانوں میں اور اس میں کوئی شرعی کمزوری نہ ہو نا, تو اس کو چلاتے رہنا چاہیے. جدت جو ہے نا بعض اوقات شدت کا روپ دھارتی ہے اور کبھی کبھی گناہوں کے غار میں دھکیل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عیدی مانگنا کیسا؟ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے عیدی نہیں دی یا کم دی, اب کیا کریں؟
دیکھو عیدی جس سے مانگنے کا ایک اپنائیت ہوتی ہے, ماں باپ سے مانگتے ہیں, ماموں سے مانگتے ہیں, چاچو سے مانگتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے عیدی مانگنے میں. یہ جو مانگتے ہیں نا طرح طرح کے لوگ, یہ بھنگی بھی مانگیں گے اور چپڑاسی بھی مانگتے ہیں اور ڈاکیے بھی مانگتے ہیں. اب ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑتا ہے. اگر ڈاکیے کو نہیں دیں گے یہ ہمارے لیٹر غائب کر سکتا ہے, تو اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اب اس کو دو. اب بھنگی کو نہیں دیں گے تو یہ کچرا نہیں اٹھائے گا, آئندہ گڑبڑ کرے گا, آدھا کچرا گرا دے گا. تو اس طرح کے جو یہ مانگتے ہیں نا, ان کو اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑا, عیدی نہیں ہے یہ رشوت ہے. ان کو مانگنا اس طرح نہیں چاہیے, بغیر مانگے کسی نے دینا نہیں ہے, تو اس کا مطلب بھی ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے یا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں آپ کو. ہاں امام ہے, خطیب ہے, ان کو لوگ دیتے ہیں, بخوشی دیتے ہیں. اور یہ علماء مانگتے بھی نہیں ہے کہ ہم کو عیدی دو, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے میری زندگی گزر گئی, میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا, امام اور خطیب کو نہیں دیکھا. میں نے کتنا تو عرصہ امامتیں کی ہیں الحمدللہ, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی امام کے بارے میں شکایت ہوگی یہ بولتا مجھے عیدی دو. نہیں, یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ مانگتے ہیں, یہ مانگنا نہیں. خود بخود دے ٹھیک ہے, نہیں ورنہ نہیں. ہاں بچے ماں باپ سے بے شک مانگے, عید کے دن نہیں مانگے تو کب مانگیں گے.
آج کل روڈوں پر
کو بھی غصہ نہیں کرنا, دل بڑا رکھنا ہے, بچے کی دل جوئی کرنی ہے.
ٹھیک ہے, آج کل روڈوں پر بھی بڑا مطلب یہ معاملہ ہوتا ہوگا، کوئی پکڑنے والا پولیس والا پکڑتا ہوگا، لائسنس دکھا دیا، کاغذ دکھا دیا، اچھا چلو کچھ ایدی ویدی دو بچوں کے لیے، اب کاغذ بھی پورے ہیں، وہ بھی پورا ہے، سب پورا ہے، اب وہ جانے کی باری آ گئی ہے، پھر بھی بولے گا ایدی.
اس کا مانگنا یہ بیجا سوال ہے، اور یہ حقدار نہیں ہے تو سوال کرنا اس کا گناہگار ہے، اس کو دینا بھی نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ حقدار نہیں ہے. اور اب یہ کہ چونکہ اس کے ڈاکیومینٹس پورے ہیں اور اب اس کو خطرہ اگر نہیں ہے تو یہ نکل جائے. ہاں اگر اس کو خطرہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، کھوٹے کھوٹا چالان کر دے گا، تو اگر یہ دیتا ہے تو اب یہ اس کے حق میں ہے تو رشوت، یہ اس کے حق میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کا یہ مالک بھی نہیں بنے گا، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ شر سے بچنے کے لیے یہ دے رہا ہے.
ایک اور مسئلہ ہوا ہے بابا، یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، جماعت شروع ہوئی، نیت سب نے باندھ لی، اب امام صاحب ایک دم مسلے سے پلٹے، یہ کہتے ہوئے کہ سب نمازیں توڑ دو، شاید امام صاحب کا وضو نہیں رہا ہوگا، کوئی کہاں دیکھ رہا ہے، کوئی کہاں دیکھ رہا ہے، کسی نے توڑی کسی نے نہیں، کوئی بیٹھا ہے کوئی کیسے کوئی کیسے. کچھ دیر کے بعد امام صاحب تازہ وضو کر کے تشریف لائے، اقامت ہوئی، امام صاحب نے دوبارہ نماز کی نیت باندھی، جماعت کروا دی، اور جو ہونا تھا مسجد میں ہوا ہوا. تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
وہ خلیفہ کرنے کے وہ تو مسائل ہیں، لیکن اس دور میں ہاں واجب بھی نہیں ہے، ہاں مشکل ترین کام ہے. امام نے جو کچھ کیا کہ واقعی بےچارے کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس کے اوپر تو فرض تھا کہ ایسا یہ وہ نماز نہ پڑھاتا، آگے وضو کرتا، اور اس کے طریقے ہیں دوران نماز، لیکن یہ مشکل ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے، اور آج کل تو ہے بھی دور بھی ایسا ہے کہ یوں بھی کرے تو امام کہیں کا نہ رہے، اگر عمل کرے نا حکم شریعت پر تو لوگ حکم شریعت کا انکار کریں گے، یہ بھی خطرات ہیں. تو بہرحال تو امام نے تو غلط نہیں کیا جو سوال کیا گیا، اس کے مطابق عوام نے جو کیا وہ غلط کیا. عوام کو یہ مسجد میں ایک تو شور کرنا یہ گناہ کا کام، کہ حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ مسجد کو شور سے بچاؤ.
اس میں شور لکھا نہیں ہے سوال میں، لیکن ایسا لگتا ہے
شور ہی ہوتا ہے ایسے موقع پر، کڑ 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 کڑ، یہ ہر ایک اپنی اپنی اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے.
اس کے بعد ایک اور بابا مجھے اس سے لے لے کر آ رہا ہے، اگر امام صاحب نے نماز پوری کر دی نا تو ایک تعداد انتظار کرتی ہو کہ چلو امام صاحب سے ملیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب کو پوچھیں گے امام صاحب خیریت کیا ہوا تھا، اب وہ امام صاحب نے بتانا ہے یہ ہوا تھا، اچھا اچھا اچھا، یہ بھی بیچارے امام صاحب کے لیے تو آزمائش نا
ظاہر. بہرحال یہ کہ ہے تو آزمائش امام کو، مطلب اب بعض امام پھر ہے نا، امام ہوتے بس، پوری تفصیل بتاتے ہوں گے، ہر تفصیل بتانے کی نہیں ہوتی، یعنی کہ وضو ٹوٹتا ہے ایک ایسا کہ جس کو پتا نہیں چلتا، لیکن وہ عمل جو ہے نا جو ٹوٹنے کا ہو جاتا ہے آدمی کا، ویسے ہی اس کو جو باحیا ہوگا نا وہ شرمائے گا، تذکرہ نہیں کرے گا، اور اس کو پھر یہ اگلوانا نہیں چاہیے. امام اتنا بول دے کہ میرے کو وضو کی ضرورت پڑ گئی تھی، یا میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں، یا وضو ٹوٹ گیا تو یہ کہہ دے تو حرج نہیں ہے، چلا گیا کیونکہ کیسے ٹوٹا یہ سائل ایسا نہ کہے.
بے باک قسم کے جو لوگوں میں ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، کہ یہ ایسے ایسے مطلب کہ امام صاحب کی پھر وہ تحقیر و توہین آمیز مذاق میں، اے مغرب کے بعد امام صاحب کو کیا ضرورت ہے ڈٹ کر کھانے کی، اور اس طرح کی غیبتوں میں پڑیں گے، اسی بیچارے کے اوپر باتیں کریں گے، پھر ہنستے ہنستے چلے جائیں گے، پھر عشاء میں بھی اسی امام کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آئیں گے، اور امام صاحب جماعت، امام صاحب جماعت. ارے جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں اس کی عزت کرنا سیکھو، اس کی سے محبت کرنا سیکھو. ماشاءاللہ اللہ ہمیں ہر عاشق رسول امام کی عزت کرنا نصیب کرے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے بیرون ملک کے بھی اسلامی بھائی حاضر ہوئے، کویت سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی امیر علیہ سنت سے سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نعیم عطاری، بغدادی کبینہ، کویت. بابا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنا فطرہ کس حساب سے دیں گے، اور فیملی بھی ہماری وہاں پہ ہے.
آپ ایک ماہ کے ماہ رمضان کے اعتکاف پورے کے لیے؟
جی جی.
ماشاءاللہ، اب دیکھتا رہتا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ، تب یہاں ہیں تو یہاں کی کرنسی سے دیں گے. آپ جہاں ہیں پاکستان میں ابھی، تو پاکستان کی کرنسی سے جو حساب بنتا ہے وہ اس کے مطابق آپ فطرہ ادا کریں گے. آپ پر اگر فطرہ واجب ہے شرع نافذ کے، یعنی کہ ہیں تب شرائط پائے جا رہے، تو پھر آپ کے نابالغ بچوں کا بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہوگا. تو اس کے حساب سے آپ یہاں کا، یہاں کی کرنسی سے دے دیں. بچوں کی امی پر بھی اگر واجب ہے تو یہ وہاں کی کرنسی سے ادا کرے گی. اچھا، اگر یہ بچوں کی امی کا بھی فطرہ ادا کرنا چاہیں وہاں کی کرنسی کے مطابق، بھلے یہاں دے دیں، یہ اس کو اس سے اجازت لے لیجیے نا. یا ہر بار دیتے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اجازت کی حاجت نہیں، ورنہ اجازت کی ضرورت ہوگی کہ میں تمہارا یہاں ادا کر دیتا ہوں. تو وہاں کی کرنسی کے مطابق بھلے آپ یہاں پاکستان میں ادا کریں، بلکہ جو بھی باہر ملک سے آئے نا، یہ اگر چاہیں تو مطلب یہ ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب گنجائش ہوتی ہے، جب تو ہوائی جہاز کا اور یہ خرچہ کر کے یہاں پہنچے، تو تھوڑا 1600 والا دینا ہم کو، اگر ہمیں دو تو، یا کسی بھی غریب کو دو 1600 والا فطرہ.
ماشاءاللہ، لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں بیرون ملک والے اسلام بھائی.
ماشاءاللہ، پاکستان والوں کو بھی اجازت ہے، باول مدینہ والا کو بھی اجازت ہے 1600 والا. میں نے بھی کہا تھا میں بھی انشاءاللہ 1600 کا فطرہ دوں گا.
انشاءاللہ ہم بھی دیں گے.
میرے بیٹے نے کہا تھا میں تمہاری طرف سے دوں گا، اپنا بھی کہا اور میرا بھی کہا کہ وہ دوں گا 1600 روپے، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوا ہے.
پاپا ماشاءاللہ، عبدالحبیب بھائی نے آج میسج بھیجا تھا کہ مدینہ شریف میں جب وہ ترغیب دلائی تو اجوا کھجور کے حساب سے اسلام نے جو ہے وہ فطرہ جمع کرایا ہے.
سبحان اللہ، تو وہ تو بڑی رقم بنی،
بڑی رقم،
تقریباً 250 ریال ہے.
250 ریال، 250 ریال فی فطرہ انہوں نے جمع کرایا تھا.
اچھا، فی فطرہ 250 ریال.
جی جی.
اچھا، اب وہ جتنا ہدیہ ہو اس کا، جی، کھجوروں کا. ماشاءاللہ، یہ ہے نا بیپاری. ماشاءاللہ، نہیں اچھا ہے، نیک کاموں میں اگر عقل استعمال کرے تو یہ اس کو سیاست اور یہ چالاکی کے الفاظ نہ کہے.
تقریباً میرا خیال ہے شاید 7000 کے آس پاس بنے گا فطرہ پاکستانی، 250 ریال کے آس پاس.
کتنا بنے گا؟
7000 کے آس پاس.
ماشاءاللہ،
پاکستانی.
پھر بھی کم ہے یار، رائے خدا میں جتنا دے کم ہے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
ابھی ان دنوں میں 250 ریال کا کمرہ بھی نہیں مل رہا ایک رات کا کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. 250 ریال کا ایک رات کے لیے کمرہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ فطرہ دینا ہے 250 ریال میں، ان دنوں نہیں ہے بابا 250 ریال میں.
ہاں، ہو سکتا ہے. یہ فیضان عید الفطر، یہ رمضان شریف کا جو فیضان رمضان، جو نئی فیضان رمضان آئی ہے، پیج نمبر 314 پر، مدنی پھول نمبر 4، مالک کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے.
فطرے کے تعلق سے ایک سوال ہے، میرے سوال ہے کہ جو گھر میں جانور وغیرہ رکھتے ہیں پالتے ہیں کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟
جانور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ آپ پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. اہل عرب کے کچھ تاثرات ہیں، اس میں اردو ان کا خلاصہ جو ہے ان کی بات کا اردو میں پٹی میں آپ کو نظر آئے گا.
انا مطهر عبد الواحد ناجي محسن السناني من اليمن، العمل محامي. اهنئ ابتداء الشيخ محمد الياس العطار بمناسبة ميلاده في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يحفظ هذا الشيخ ويبارك في جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية.
سيدي الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بكامل الصحة والعافية، وأن يديمكم علما شامخا على مركز الدعوة الإسلامية.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية.
اسمي محمد محمد القصير من سوريا من مدينة حلب. أقول له جعلك الله عز وجل إبراسا في هذه الأمة المحمدية.
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
میں دلشاد محمد اطاری رہینر خان سے بات کر رہا ہوں. میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے شیو کرنی ختم کر دی ہے اور کٹنگ اور داڑھی سنت کے مطابق بناتا ہوں. ہمارے حق میں دعا فرمائیں.
ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے شیو بنانا ختم کر دیا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی لگتا ہے آپ نے ختم کیا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں اب وہ سنت کے مطابق جو داڑھی ہے وہی بناتا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ.
میرا نام نمنا ساریا ہے، میں ریا کو سے بات کر رہی ہوں. سارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سجدہ تلاوت کے لیے دام رجوع ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کوئی بدی چوک اشار سماج دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت کے لیے با وضو ہونا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ خریداری کرتے ہوئے ایک دکان پر جاتے ہیں اور ان سے باوتا ہوتا ہے، بات بن نہیں رہی ہوتی، ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے. مارکیٹ گھومتے ہیں تو اس دکان کے مطابق دوسرا کو ریٹ اچھا نظر نہیں آتا، اب دوبارہ اس دکان پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھاری پڑتا ہے، تو آپ کیسے اس دکان پہ جائیں اور کس انداز میں بات چیت کر کے اپنا سودا لے لیں؟ وہ دکاندار بھی پھر تھوڑا یوں مسکرانے کا اس کا بھی انداز ہوتا ہے نا.
اب اس میں بس بہت جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے مطلب آٹی مار کے وہاں سے لے، شرمندہ تو ہوتا ہے نا کہ میں تو کہیں نہیں گیا تھا، بس وہ آپ دے دو یار، بس میں تو ذرا وہ دوست کے پاس رک گیا تھا، چائے پینے چلا گیا تھا، خدا جانے کیا کیا بول سکتا آدمی، کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، چپ چاپ مطلب چلا جائے اور اپنی مطلوبہ چیز کہ آپ مجھے دے دو.
بازو
کا پتا ہی نہیں کہ ہر جگہ مطلب میں گھوم کے اب آیا ہوں آپ کے پاس،
اب مطلب میں گیا تھا تو مگر آپ کے بس وہ اخلاق جو تھے نا وہ بس مجھے لے آئے. آپ جو مسکرا کر بات کر رہے تھے نا، اب دیکھو دیکھو میں دوبارہ آیا ہوں.
تھوڑا بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر بھی مزید جھوٹ بولتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا بعض جو ہے نا وہ دیگر سے ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ کم ملا، تو ہم نے کہا چلو آپ کے پاس ہی آ جائیں، کہہ رہا ہم پہلی بار آپ کے پاس ہی آئے تھے تو چلو آپ سے ہی لے لیں یہ چیز.
ورل جھوٹ جو بھی کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا. چپ چاپ لے لے شرافت سے, اور بے پاری مذاق نہیں اڑائے گا. نہ وہ اڑائے گا تو یہ غصے میں چلا جائے گا یا آئندہ پھر نہیں آئے گا. تو بے پاری تو اس کو مطلب انہیں ویلکم ہی کرے گا. اگر کامیاب بے پاری ہے جی طنز کرے گا تو نقصان دہ ہوگا, نقصان میں رہے گا. یہ الگ بات ہے, گاہک شرمائے گا تو کچھ جھوٹ وغیرہ بول دے, اس کو بولنا نہیں چاہیے.
اللہ محفوظ رکھے.
آزمائش ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.